Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون لومة لائم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی اس آیت پر پچھلے ہفتے میں نے درس شروع کیا تھا، اس کی کچھ تشریح بیان کی تھی، آج اسی کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، مکمل پیچھے ہٹ جائے تو یہ مکمل ارتداد ہے، تھوڑا سا ریورس ہو تو بھی یہ ارتداد ہی کی ایک قسم ہے. ارتداد کا معنی پیچھے ہو جانا، ہٹ جانا. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، يُحِبُّهُمْ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اس پر میں نے پچھلے درس میں بہت تفصیل بیان کی تھی کہ آیت اصل میں یوں ہونی چاہیے کہ جو تم میں سے دین سے پیچھے ہٹے گا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ ہونا چاہیے نا، بھول جاتے ہیں آپ لوگ. بھائی جو فالٹ ہے، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میں یہ فالٹ پیدا ہو جائے کہ تم دین سے پیچھے ہٹ گئے، تو ظاہر ہے اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ ایسی قوم آئے جس میں یہ فالٹ نہ ہو اور وہ دین سے پیچھے نہ ہٹیں. لیکن یہ ذکر نہیں کیا، حالانکہ قرآن تو بڑی بلیغ کتاب ہے. فرمایا ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے. اس پر میں نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوم میں جو فالٹ تھا، اس فالٹ کی ریزن محبت میں کمی تھی، تو اللہ نے اس ریزن کا ذکر کیا ہے، اس وجہ کا. بھائی تم جو پیچھے ہٹے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ محبت میں کمی. تو اب اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس میں یہ ٹیکنیکل فالٹ، بولیں بھائی بولنا پڑے گا، نہیں ہوگا تو وہ خود ہی سمجھ جاؤ کہ وہ تم جو پیچھے ہٹے تھے اس کی وجہ کیا تھی. تو قرآن میں بلاغت اس حوالے سے ہے کہ قرآن نے یہ تو بیان کر دیا کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ایسی قوم پیدا کرے گا جو پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے پیچھے ہٹنے کی وجہ بھی بیان کر دی تاکہ ابھی سے اس بیماری کا علاج کرو اور پھر پیچھے ہٹنے کا آپشن ہی ختم ہو جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محبت کی کمی، دلائل سے انسان بسا اوقات قائل ہو جاتا ہے، اللہ کے وجود کے بہت سارے دلائل ہیں اس کائنات میں جو قرآن نے بھی دیے، عقل بھی کہتی ہے. کچھ لوگ تو اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، باتیں ادھر ادھر کی پھینکتے ہیں کہ یہ کیسے خود بخود جو ہے نا آٹومیٹک ہر چیز کی لاجک ہے، تو انسان بھی کسی لاجک سے وجود میں آ گیا ہوگا. ہر چیز کی لاجک ہے تبھی انسان وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر چیز کی کوئی لاجک ہوتی ہے، اور لاجک یہ کہتی ہے کہ خود بخود ایسی چیزیں آج تک کبھی نہیں، دو اینٹیں کبھی ترتیب سے نہیں رکھی گئی ہیں. یقیناً ہر چیز کی لاجک ہوتی ہے، مگر وہ لاجک کو بیان کرنے کی بھی تو کوئی لاجک ہونی چاہیے نا، بغیر کسی لاجک کے کسی بھی چیز کو لاجک قرار دے دو تو یہ لاجک کے لحاظ سے صحیح ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا، ابھی مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ نے دیکھا ایک دیوار بنی ہوئی ہے، بڑی ترتیب سے اینٹیں جڑی ہوئی ہیں اس میں، بڑی ترتیب سے اینٹیں وینٹیں جڑی ہوئی ہیں اور کلر بھی ہوا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت دیوار. اب کسی بقراط یا افلاطون کو بلایا آپ نے، کسی ایتھیس کو بلایا یا کسی سائنٹسٹ کو بلایا، اور آپ نے کہا یار اس دیوار کا ابھی تو نہیں تھی، یہ 6 گھنٹے پہلے تو میں نے دیکھا نہیں تھی، تو یہ کیسے وجود میں آئی؟ تو وہ سائنٹسٹ کہے گا کہ ہر چیز کی کوئی لاجک ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو اس کی بھی ایک لاجک ہے، اگرچہ وہ عقل سے بعید ہے لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا خود بخود. تو لاجک یہ ہے کہ ہوا چلی تھی، ریت بجری اڑی تھی، سیمنٹ اڑ کے بوریاں گری اور گارا بنا، بارش ہوئی اور وہ اتفاق سے اینٹیں بنی اور ٹھپ 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 ٹھپ، یعنی بڑی ٹیکنیکل قسم کی انہوں نے لاجک بیان کر دی. تو آپ کہو گے آپ کی یہ لاجک illogical ہے، یہ ساری عقل وچ نہیں آتی. کیونکہ سائنسدان صاحب آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اینٹیں اڑی یہ ہوئی، یہ لاجیکلی ایسا پاسبل نہیں ہے. تو لاجک ہے اس کی، وہ لاجک یہ ہے کہ کسی نے بنایا ہے بہت جلدی، بنا کے غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کدھر، رابطہ منقطع ہو گیا. یہ لاجک ایسی ہے جو کھوپڑی میں آرام سے آ جائے گی. رہا یہ مسئلہ کہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا، تو بھائی اس کی لاجک ہو سکتی ہے کہ بنانے والا اتنی جلدی یہاں سے فرار ہو گیا کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اس کی لاجک، گھوڑا اس کے پاس تیز رفتار، کوئی ایسی سواری ہو یا چھپ گیا ہو کہیں گڑا کھود کے، ادھر ہی ہو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، موجود ہو لیکن نظر نہ آ رہا ہو. تو یہ دعویٰ کہ ہر موجود چیز نظر آتی ہے، سائنسدان صاحب اس کی کوئی لاجک؟ بولو بھائی نہیں. ہر موجود چیز نظر نہیں آتی انسان، انسان کو وہ چیز نظر آئے گی جس میں جس کے نظر آنے کی صلاحیت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے، ورنہ ہر موجود چیز نظر نہیں آتی ہے. ریز ہے نا ابھی یہاں پہ گھوم رہی، کتنی موبائل کی ریز آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بعد میں دریافت ہوئی، نظر آ رہی ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں یار یہ انسان ایسے اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا، کہ لاجک ہے. تو لاجک پھر وہ ڈارون کا نظریہ، بندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ لاجک نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کے بالکل خلاف ہیں. لاجک یہی ہے کہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا، خود سے نہیں بنی ہے. کیا ہو گیا بھائی، غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی نے بنایا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور نظر آنا ضروری نہیں ہے. تھوڑی سی عقل ہو، سینس ہو، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دلائل کی دنیا میں ثابت ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی لاجک سے ثابت ہے. اللہ کا وجود تو ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، ایک اینٹ اوپر ترتیب سے نہیں جڑ سکتی. یہ پوری کائنات اور انسان کا اتنا پیچیدہ دماغ، اس دماغ ہی میں غور کر لے جس سے یہ اللہ کا انکار کرتا ہے. یہ دماغ کیسے بنا؟ اتنی باریک رگیں، ایک معمولی سی، یعنی بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو ایک رگ پھٹتی ہے اور آدمی مفلوج ہو جاتا ہے، کومے میں چلا گیا، برین ہیمریج ہو گیا، مر گیا. اتنا پیچیدہ سسٹم اور 60-70 سال تک بلڈ اس میں سرکولیٹ کرتا ہے اور بڑے تمیز سے چلتا ہے، ہر رگ کو تر کرتا ہوا جاتا ہے، وہ خوراک پہنچاتا ہوا جاتا ہے، پھر اسی بلڈ کی وجہ سے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، ایک ڈیزل ہے جو گاڑی میں ڈلتا ہے، اس ڈیزل سے گاڑی کے شیشے بھی اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، اسی سے جنریٹر چلتا ہے نا گاڑی کا، پھر اسی سے بیٹری چارج ہوتی ہے، تو سارا ایک سسٹم ہے نا، لیکن وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا یہ والا سسٹم ہے جو ہماری 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے، اسی سے سب کچھ چارج ہو رہا ہے، روٹی سے ہے بھائی، روٹی سے یہ روبوٹ چارج ہوتا ہے، جو ہم نے 5.5 فٹ کا روبوٹ ہے نا، ابے بھائی جاپان نے جو روبوٹ بنایا ہے، جاپان نے وہ خود سے بنا ہے، بڑے ہزاروں سال کی محنت کے بعد ایسی ٹیکنیکل مشین وجود میں آئی ہے، سائنسدان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لگے ہوئے ہیں، سائنس کسے کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو اٹھا کے ریسرچ شروع کر دینا سائنس ہے، کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے، پہیا جب وجود میں آیا تو وہ بھی کسی سائنٹسٹ کی ایجاد تھی نا، اس نے کہا کیا ضرورت ہے یار یہ ٹانگوں سے یوں کر کے چلنے کی، یہ گھمانے والی چیز ہو، دھکا لگاؤ چلے گی، ہمارا کمپیوٹر خراب تھا، میں ٹھیک کروانے میں لگا ہوا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا کسی سے، میں نے کہا چل نہیں رہا، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں چلا کے دکھاؤں گا کچھ بھی ہو جائے، میں خوش ہو گیا، میں نے کہا کیسے چلاؤ گے، انہوں نے کہا نیچے بیری لگاؤں گا، دھکا لگاؤں گا، چلے گا، سمجھ رہے نیچے بیرنگ لگاؤں گا، دھکا لگاؤں گا، چلے گا، یا میں نے کہا ایسے تو ہم بھی چلا سکتے تھے، انہوں نے کہا ہم نے چلانے کا وعدہ کیا ہے، چلانے کے کون سا معنی آپ مراد لے رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو اب دیکھو پہیے کا فائدہ کیا ہوا، دھکا لگاؤ، تو پہیا بھی ایک ایجاد تھی، پھر وہ پہیے سے گراری وجود میں آئی، بھائی ایک پہیا جب گھومے گا تو وہ ایک اور کو گھما سکتا ہے، خیر تو ترقی کرتے کرتے اب پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد جا کے روبوٹ وجود میں آیا ہے، جس کو چارج کرنے کے لیے کرنٹ چاہیے، اور وہ جب کرنٹ اس کو دیں گے آپ، اس کی بیٹری چارج ہوگی، پھر اس میں بڑا پیچیدہ سسٹم ہے جس کو پڑھنے کے لیے بھی الیکٹرانکس میں پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی ڈگریاں لینی پڑتی ہیں، جس روبوٹ کو سمجھنے کے لیے، پھر جناب وہ اس کے بعد بھی وہ اتنا زبردست نہیں ہے جیسا انسان، جو ایک روبوٹ ہے نا، اس کو آپ ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرتے ہیں، اگر بٹن دبانا بھول گئے تو وہ کیا ہو جائے، وہ چلتا چلا جائے گا، آپ کے ریموٹ کنٹرول کی بیٹری ختم ہو گئی، روبوٹ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، وہ چلتا چلا جائے گا، وہ لگا دے گا کسی کو 2-4 جا کے تھپڑ، تو جبکہ ہم جو ملازم رکھتے ہیں اس کو پتا ہے کہ آج صاحب کی طبیعت خراب ہے، آج ان کی بیٹری چارج نہیں ہے، خود ہی کام کر لو سارے، روبوٹ میں اتنی سینس نہیں ہے، اور اتنی پیچیدہ مشین ہونے، اچھا یہ جوائنٹ روبوٹ کے ہمارے جیسے نہیں ہے، اب تک نہیں بن سکے، کیا مشکل ہے بھائی اس طرح سے جوائنٹ فٹ کر دیے جائیں، لیکن نہیں ہے، ہماری ہڈیاں جس طرح سے گھومتی ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے جو موہرے ہیں، کیسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے اس میں، اور کس طرح سے اس کو فٹ کیا بغیر کسی اسکرو پانے کے، نہ کوئی ایلفی لگی ہوئی ہے، نہ سمت بانڈ لگا ہوا ہے، نہ کوئی اسکرو پانا ہے، ایسے جوائنٹ بنا دیے قدرت نے، اس کو فٹ کر دیا، وہ کمر کیسی موو کرتی ہے، گھومتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، جم جاتا ہے، اور جناب رننگ کر رہا ہے، اور ریسلنگ کر رہا ہے، عجیب سسٹم بنا دیا اللہ نے، اور وہ جو روبوٹ تیار ہوتا ہے وہ روبوٹ فیکٹریوں میں اس بنتا ہے، لوہے کو مختلف شکلوں میں پگھلایا جاتا ہے، سینکڑوں لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو انسان کو روبوٹ ماں کے پیڑ میں بنتا ہے، پانی کے قطرے سے وجود میں آتا ہے، اور اس کی ہڈیاں بنتی ہیں روٹی سے، ماں روٹی کھا رہی ہے بھائی، اسی سے ہڈیاں بن رہی ہیں، اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں، اسی سے کان بن رہے ہیں، میں روٹی کا ذکر جان بوجھ کر کرتا ہوں، حالانکہ ماں تو روٹی کے علاوہ بھی بہت سی، ڈبل روٹی بھی کھاتی ہے، انڈے بھی کھاتی ہے، اور ٹیبلٹ بھی کھاتی ہے جو ڈاکٹروں نے پریگنینسی میں ماؤں کو لکھ کے دیے ہوتے ہیں، لیکن میں روٹی کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہے بھائی، جس کو روٹی کھا کے طاقت نہیں آتی وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی کھا جائے گا، طاقتور نہیں بنے گا. آج کل لوگ روٹی کو فوکس نہیں کرتے، خاص طور بچوں کے لیے. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اپنے بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں، طاقت کی چیزیں، یہ بھی کھلا دو، ڈاکٹر نے یہ والا ڈبہ کہا ہے، یہ ڈبہ پورا ڈبے سمیت دودھ پلا دو اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کو بھوک ہی نہیں لگے گی تو وہ روٹی نہیں کھائے گا، اور جب آپ نے اس کو درمیان میں کچھ الٹی سیدھی چیز کھلا دی، چاکلیٹیں، پاپڑ شاپڑ کچھ بھی کھلا دیا، چاہے طاقت کے نام پہ یا کسی بھی نام سے، تو پھر اس کو وقت پہ بھوک نہیں لگتی. جب وقت پہ بھوک نہیں لگے تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائے گا. یہی حال ان عورتوں کا ہوتا ہے جو پریگنینسی میں الٹی سیدھی چیزیں کھاتی رہتی ہیں، وقت پہ پھر بھوک نہیں لگتی، روٹی نہیں کھاتی. تو مرد کا بھی، جوانوں کا بھی یہی حال ہے. طاقت کی پتہ نہیں کیا کیا کشتے مشتے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے، دوائیں کھاتے رہیں گے طاقت کی، دیسی گھی بھی پیتے رہتے ہیں. جب تک روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ گے میرے بھائی، طاقت جسم میں نہیں آئے گی. جتنی طاقت کھانا کھانے سے آتی ہے نا، اتنی دنیا میں کسی چیز سے نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ وقت پہ پیٹ بھر کے، پیٹ بھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری یہاں تک بھر لیں، جو ایک نارمل طریقہ ہے، جب تک وقت پہ انسان کھانا نہ کھائے اس میں طاقت نہیں آتی، اور کھائے گا تو آئے گی، پھر بھی نہیں آ رہی تو کوئی بیماری ہے. لیکن بیماری ہوتی تو کھاتا ہی نہیں نا، وہ تو بیمار آدمی کو کھایا نہیں جاتا. تو خیر، تو ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کے جوائنٹ بھی بن رہے ہیں، اس کی آنکھیں بن رہی ہیں، اس کے ناخن بن رہے ہیں، اور ماں کیا کھا رہی ہے؟ روٹی، سب چیزیں اس روٹی سے، یا جو بھی دودھ مودھ پی رہی ہے، کھجور کھا رہی ہے، جو بھی کھا رہی ہے، سب کچھ بن رہا ہے. کیا سسٹم ہے بھائی اللہ کا، یہ کیا آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے؟ کوئی روبوٹ اتفاق سے خود بخود وجود میں کیوں نہیں آ گیا اب تک بھائی؟ روبوٹ کیوں نہیں وجود میں آ گیا؟ ایک کھلونا وجود میں نہیں آیا آج تک؟ کبھی آپ کھلونے کی دکان میں گئے، آپ نے کہا کہ مجھے اپنی بچی کے لیے گڑیا چاہیے، ڈال چاہیے، اس نے ایک لا کے دے دی، انہوں نے بولا کہ یہ ہزاروں سال میں اس شکل کی ایک گڑیا، بے جان گڑیا وجود میں آئی ہے ڈارون کے نظریے کے مطابق. کروڑوں سال گزرے تھے تو مٹی گارے کے ملاپ سے ایک پتلا بن گیا چھوٹا سا، تو یہ کروڑوں روپے کی گڑیا ہے کیونکہ یہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً کروڑوں روپے کی بکے گی وہ، لیکن اب تک ایسی گڑیا وجود میں نہیں آئی. تو بے جان وجود میں نہیں آئی، جو چلتی پھرتی گڑیا ہے، جو ماں کی گود کو بھرتی ہے، جس میں اللہ نے محبت کے جذبات رکھے، جسے پتا ہے کہ مجھے فیڈ کہاں سے ملے گی اور کیسے حلق میں اتارنی ہے. اس گڑیا، یہ گڑیا بھی وجود میں آ گئی، اور اس میں دودھ پینے کا طریقہ بھی خود بخود انسٹال ہو گیا. اے بھائی، یہ سارے سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گئے، اور اس کو ماں کی پہچان بھی ہو گئے. یہ پاگلوں والی باتیں ہیں. میں اس کو، میرا اصل ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے دلائل اتنے ثابت ہیں اللہ کے وجود کے، کہ اس کا انکار یہ ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، اور یہ لاجک کی بات نہیں ہے. جاہل لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، کہ اللہ پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ دیا ہے یا اپنے بندوں سے کوئی رابطہ بھی رکھا ہے اللہ نے. بھائی اگر اللہ ہے، کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا، کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا، تو اس نے وجہ سے بنایا ہے یا بغیر وجہ کے بنایا ہے؟ یہ بات بھی سائنسدان نہیں بتا سکتے. لوگ ہر چیز میں سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے چونکہ بہت ترقی کی ہے لہذا وہ بتائیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کی سالگرہ تھی، برتھ ڈے کے تو ہم قائل نہیں ہیں، لیکن چلو کسی نے برتھ ڈے منا لی، کیک بنایا، ٹھیک ہے نا. کوئی سائنٹسٹ آ گیا، لمس یونیورسٹی کے کوئی بہت یعنی پرانے پروفیسر آئے، جنہوں نے، جن کو یہ کہا گیا کہ اس کیک پہ آپ ریسرچ کریں، بہت سینئر پروفیسر تھے وہ. وہ کیمسٹری کے ماہر تھے، بہترین کیمسٹ تھے. ان کو بتایا گیا کہ آپ اس کیک کے بارے میں اجزائے ترکیبی بتائیں، اس کی مرکب چیزوں سے مل کے بنائیں، اور یہ کیسے وجود میں آیا. وہ لے گئے لیبارٹری میں اس کو، انہوں نے بتایا بھائی اس میں اتنا سوڈا ہے, اتنا میدا ہے, اور اتنا فلانا ہے, اور اتنی شوگر ہے, جس کا یہ فارمولا ہے, ہر ہر چیز کی کا انہوں نے وہ ایکویشن بتا دیا, فارمولا بتا دیا انہوں نے. اور جب اتنے ٹیمپریچر پہ اس طرح کی چیز کو یوں کیا جائے تو یہی بنے گا. بڑی زبردست لاجک کی بات. اب وہ کیک آپ لے کے گھر آ گئے, ماشاءاللہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ کیسے وجود میں آیا ہے. جیسے ڈاکٹر بتاتے ہیں نا کہ ماں جب روٹی کھاتی ہے تو پہلے وہ نشاستہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, گلوکوز بنتا ہے تو جسم میں طاقت آتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ پورا پروسیس بیان کرتے ہیں. پھر وہ بچے کی ایک نال, وہ ایک نالی سی ہوتی ہے جس کے ذریعے بچے کو خوراک ملتی ہے, اس کی گروتھ ہوتی ہے. تو پورا ایک سائنٹیفک اس کی ایک لاجک ہے, یہ اس طرح سے ہو رہا ہے یہ. لیکن کیا وہ یونیورسٹی کے پروفیسر یہ بتائیں گے کہ یہ کیک بنانے والے جس نے بھی بنایا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کسی لیبورٹری سے پتہ چلے گا؟ بولو نا بھائی. کسی سائنٹسٹ کے سامنے ایک بیکری کا کیک لا کے رکھ دیں اور ایک برتھ ڈے کا کیک جو کٹنے والا تھا, اور بولیں کہ ان دونوں میں سے بتاؤ یہ والا کیک کیوں بنایا گیا اور یہ والا, بولو نا بھائی کیوں بنایا گیا؟ ان دونوں کیکوں کے پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ لیبورٹری بتا سکتی ہے؟ حالانکہ ایک کیک اس لیے بنا کہ اس کو بیچا جائے, وہ بیکری والے نے بنایا نا, اس کی بلا سے برتھ ڈے میں کاٹو, ربیع الاول میں کاٹو, یا اٹھا کے کہیں پھینک دو. وہ کہہ رہا ہے مجھے اس کے پیسے ملنے چاہیے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ برتھ ڈے میں کاٹو یا کچھ ربیع الاول میں, جو 12 ربیع الاول وہ بھی تو برتھ ڈے ہی ہے نا, تو کچھ بھی کرو میری بلا سے. میں نے یہ بیکری اس لیے نہیں کھولی ہے کہ لوگوں کے برتھ ڈے میں میں شریک ہوں, مجھے پیسے چاہیے پیسے. تو میرا خیال یہ تھا کہ کیک کی ویلیو معاشرے میں بڑھ گئی ہے, انڈوں کا کاروبار زیادہ نہیں بلکہ انڈے بھی بیکری والے بیچ رہے ہوتے ہیں, گوشت کا بھی وہ بزنس نہیں چل رہا جو کیک اور پیسٹریوں کا چل رہا ہے, تو میں نے تو اس لیے بنایا. یہ سائنٹسٹ بتا سکتا ہے؟ آپ کے ماموں نے آپ کی دعوت کیوں کی ہے یہ بتائے گا؟ سائنسدان ہے بھائی. انہوں نے کیا کیا پکایا, چائے بنائی, دودھ پتی, یہ سب چیزیں تو بتا سکتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, یہ بھی ڈاکٹر بتائے گا کہ چائے کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. پیشاب زیادہ آتا ہے چائے پینے سے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں, پانی زیادہ پی, میں جو کہتا ہوں نا پانی بہت زیادہ نہ پیا کریں, یہ نارمل لوگوں کی باتیں ہیں. جو چائے زیادہ پیتے ہیں ان کو پانی زیادہ پینا پڑتا ہے پھر, کیونکہ چائے کیا کرتی ہے کہ پیاس کو ختم کر دیتی ہے, جو نیچرل پیاس ہے نا وہ نہیں لگتی جو لگنی چاہیے, اور پیشاب زیادہ لاتی ہے تو پھر پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جو باڈی تو ہماری خود بتاتی ہے نا کتنا پانی چاہیے, لیکن یہ ان لوگوں کو بتاتی ہے جو الٹی سیدھی چیزیں نہ کھا رہے ہوں. چائے پینے سے پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے, حالانکہ پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی, اور پھر پیشاب زیادہ نکال دیتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانی جتنا باڈی کو چاہیے باڈی بتا نہیں رہی, اور جتنا ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. تو پھر پانی ایسے لوگوں کو جو چائے پیتے ہیں ان کو پانی زیادہ پینا پڑتا ہے. صحیح ہے؟ تو ماموں نے آپ کو بلایا, چائے آپ کے سامنے رکھ دی. اب انہوں نے کیوں آپ کو چائے پلا رہے ہیں, اس کیوں کا جواب کسی پروفیسر کے پاس نہیں ہے, نہ یہ حکومت کے پاس اس کا جواب ہے, نہ ڈاکٹروں کے پاس, نہ قصائیوں کے پاس, یہ ماموں کے پاس جواب ہوگا اس کا. ماموں سے آپ پوچھو گے, آج تک آپ نے کبھی مجھے پانی نہیں پلایا, آج خیریت تو ہے دودھ پتی بنا کے پلا رہے ہیں, پوچھو گے نا کیا خیال ہے بھائی, وجہ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر ماموں بولے ویسے ہی, تو آپ ماموں سے بولو گے آپ مجھے ماموں بنا رہے ہو, بولو گے نا ماموں آپ آج مجھے کیا ہو آپ ماموں اور بنا, ویسے ہی تو آج تک کبھی نہیں کیا, تو آج ویسے ہی کیسے ہو گیا؟ تو بھائی یہ جو چیزیں بنی ہیں نا, جو اللہ نے بنائی ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے جو سائنسدان نہیں بتائے گا؟ جیسے چائے بنانے کی وجہ ماموں بتائیں گے, تو اس کائنات کو بنانے کی وجہ وہ بتائے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, وہی بتائے گا. تو ماموں سے آپ پوچھو گے کیوں, تو وہ کچھ بھی وجہ بیان کر سکتے ہیں. اگر وہ کہیں ویسے ہی, تو آپ بولو گے آپ بے وقوف ہیں, آپ ماموں بنا رہے ہیں ہم کو, ویسے ہی دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. یا تو آپ خدمت کے جذبے سے کہ بھانجے اور ماموں کے تعلقات اچھے ہو جائیں, یہ بھی ایک جذبہ ہے, یا کوئی مسئلہ ہے کہ رشتے وشتے کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے, بچی کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو آپ چاہ رہے یار اس کو چائے میں پلاؤں گا شاید کچھ سیٹنگ بن جائے، یا اور کوئی کام اٹکا ہوا ہے، یا صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ بھی تو ایک کام ہے نا کہ بھائی رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے چائے پلا رہا ہوں میں. ویسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے چائے کے علاوہ کچھ اور پلا دیا کریں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈانٹ پلا دیا کریں وہ بھی ٹھیک ہے. کسی کے گھر جاؤ نا زبردستی لوگ اتنی چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں بے وقت، ہر آدمی کو بے وقت کھانے کی عادت نہیں ہوتی، ٹھوستے ہیں پیئیں جی مفتی صاحب پیئیں نہیں یہ. میں نے پھر کل ایک صاحب ہیں بڑے محبت والے ہیں ان کے سے ملنے کے لیے گیا تو اللہ وہ بیان بھی سنتے ہیں ناراض نہ ہوں، تو انہوں نے وہ اتنی ساری چیزیں لا کے رکھ دی. میں نے کہا یہ ہمارے کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے، انہوں نے کہا چلیں پھر کھانے پہ بھی بلا لیں گے. میں نے کہا یہ کھانے کا ٹی یہ نہیں کھا سکتے، لیکن وہ پھر شروع ہو گئے، پھر ہم ڈبو ڈبو کے کھائے ہم نے بسکٹ جو ہے نا چائے میں ڈبو ڈبو کے کھائے. پھر وہ وقت پہ بھوک نہیں لگتی انسان کو، سارا سیٹ اپ آؤٹ ہوتا ہے. خیر اللہ ان کو ان کی محبت تھی، ان کو جزائے خیر دے. تو آپ پوچھو گے بھائی یہ کیوں، اس کیوں کا جواب آپ کے ماموں کو دینا پڑے گا. اور یہ جواب نہ بیکری والا دے گا جس نے وہ بسکٹ بنائے ہیں، نہ کوئی سائنٹسٹ دے گا، نہ کوئی کیمسٹ دے گا، نہ کوئی بایولوجی کا ماسٹر دے گا، نہ ماہرین ارضیات دیں گے. یہ تو بھائی جو آپ کو کھلا رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کام کی ریزن کیا ہے. اگر بغیر ریزن کے کام کر رہا ہے تو بے وقوف ہے، پاگل ہے وہ. تو یہ دنیا میں کوئی آدمی ایک چائے بغیر ریزن کے نہیں پلاتا تو کائنات کا خالق ایسا انسان پیدا کر دے اور یہ پوری کائنات سجا دے اس کے لیے. پوری کائنات تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں ویسے ہی بنا دیا بلا وجہ، اور ایسا خوبصورت نظام بنا دیا اس نے انسان کا. اس میں محبت کے جذبات رکھ دیے، نفرت کے جذبات رکھ دیے. پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، اسی روٹی سے دودھ بن رہا ہے. اسی لیے اللہ کو اپنے نافرمان سے بہت نفرت ہے. یاد رکھو آج دنیا میں ہر جرم کی سزا ہے، اللہ کی نافرمانی کو کا جو جرم ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ ہلکا اس جرم کو سمجھا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ہلکا جرم کسے سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنا. اس کو کوئی لوگ سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ اگر ریڈ سگنل توڑ کے چلے جائے نا اس کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں. اگر آپ کبھی توڑ دو یوٹیوب میں آپ کی ویڈیو آ جائے آپ کی پوری زندگی کبھی عزت نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اور خود ملک کے قانون کو توڑ رہا ہے. آپ رشوت دیتے ہوئے پکڑے جاؤ آپ کا کردار ہمیشہ کے لیے خراب. آپ نماز چھوڑتے پکڑے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. آپ سے عزت کے ساتھ ملیں گے بھی ہاں کہیں گے ٹھیک ہے نماز چھوڑ دی. لبرل لوگ تو کہیں گے وقت بچایا آپ نے. جو دیندار ہیں وہ کہیں گے بھائی انسان کا نجی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے تو یہ تو چلتا ہے یار، داڑھی کاٹتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، سود لیتے ہو. میرے پاس آتے ہیں بینک میں لوگ مینیجر ہیں، سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں، ساری زندگی ناجائز کھایا، بتا رہے ہوتے ہیں یار میں 25 سال سے مینیجر ہوں سودی بینک میں، بس یہ ایکچولی کوئی وہ ہوا نہیں، اصل میں ایکچولی کوئی دوسری جاب مل نہیں سکی تو میں 25 سال گزار دیے میں نے. دیکھتے ہیں بھائی 25 سال سے آپ حرام کھا رہے ہو، یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے، اس کو اتنے مزے سے تو نہیں بیان کرنا چاہیے. یہی اگر اسمگلنگ کر رہے ہوتے تو بڑی شرمندگی سے بتا رہے ہوتے 25 سال سے میں اسمگلنگ کر رہا ہوں. دائیں بائیں دیکھتے کوئی پولیس والا تو نہیں سن رہا، کوئی حکومتی اہلکار تو نہیں سن رہا، کیونکہ وہ ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے. ملکی قانون کی خلاف ورزی کو جرم سمجھا جاتا ہے. جو کائنات کو بنانے والا ہے اس کی نافرمانی دنیا میں سب سے ہلکی سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اپنی نافرمانی جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ سب سے بھاری چیز ہے، باقی سب اس کے بعد ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا جو دنیا میں کامیاب ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا پہ محنت کر کے کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دیا. آج بہت دنیا ان کی سنتی ہے کہ وہ ترقی یافتہ، وہ چاند پہ چلے گئے، وہ ایسے ہر چیز میں، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتے. اور اگر مانتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے سچا نبی کون ہے جھوٹا نبی کون ہے. وہ کہہ رہے ہیں مرزا غلام احمد کو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی نجی معاملہ ہے مذہب آپ کا، کوئی اگر قادیانی ہے تو ہوتا رہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو ان کو مان لے، کوئی اور مزید کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے بھائی، جس نے تمہیں تم پہ یقین کر لے تم پہ یقین کر لے. ان کی نظر میں یہ کوئی اتنے اہم مسائل نہیں ہیں. اہل ایمان کی نظر میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ حقیقی مالک ہے، حقیقت میں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس نے بنایا ایک مقصد ہے. دیکھو آپ کے ماموں نے آپ کو چائے پلائی اور کوئی مطالبہ کیا، مطالبہ پورا نہ کرو زیادہ سے زیادہ ناراض ہو جائے گا تھوڑے دن کے لیے، لیکن خالق کائنات جس نے بنایا احسانات کی بارش کر دی، وہ اگر آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ اس مطالبے کو پورا نہیں کرتے تو اس کی سزا ہلکی نہیں ہے. کیونکہ اس کی سزا اگر کم ہوگی اس کا مطلب یہ حکم اہم نہیں تھا. دنیا میں کوئی بھی اپنے آرڈر کو غیر اہم قرار نہیں دیتا، اگر وہ دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ خود مجرم ہے، وہ خود اس کی خود کی ویلیو نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی آفیسر کسی ماتحت کو کوئی آرڈر دیتا ہے، جب وہ اس آرڈر کو پورا نہ کرے تو سزا ملتی ہے اس کو. لوگ کہتے ہیں اس کو معاف کر دو، وہ کیا کہتا ہے؟ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا یا اس کو ہلکی سزا دی تو اس کے نظر میں میرے آرڈر کی ویلیو ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ اس بیس پہ سزا دینی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ نبی نے فرمایا، انا اغیرکم، میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ میں غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے. تو آج سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے. لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، باقی سب اوکے ہے. میں کہتا ہوں یار باقی سب اوکے کہاں سے ہو گیا؟ کیسے اوکے ہو گیا؟ ہر چیز برداشت ہوگی، بے نمازی عورت کیسے لے آتے ہو گھر میں یار، بے پردہ اس کا مطلب اپنی نسل خراب کر رہے ہو. جب آپ کی بیگم پردے دار نہیں ہوگی تو بیٹیاں پردہ کریں گی؟ بولو نا بھائی. لیکن آپ اس کو قبول کیا، کوئی بات نہیں پردہ نہ کریں، ان کا نجی معاملہ ہے. نسل برباد کر رہے ہو اپنی بھائی، آپ نجی معاملہ ہے، بس جاب دیکھ رہے ہیں، کماتی ہو کماتی ہے. تو بھائی یہ تو سابق جو ہمارے 5 سال جو کامیابی سے گزار کے گئے ہیں انہوں نے بھی تو ہر چیز میں پیسے کو دیکھا نا، تو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر وہ زیادہ کما لیا، آپ اتنا نہیں کما سکتے. دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے، چاہے غربت ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، خدا کی قسم یہ ناکامی نہیں ہے. آج جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ ہر چیز میں مہنگائی، بھوک، کپڑا، مکان، اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں. یہ بھی ضروری ہے دوسرے درجے میں، یہ اتنا ضروری ہوتا تو سب سے بہترین لباس اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا، سب سے بہترین خوراک اللہ کس کو عطا کرتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو جو کی روٹی ہے اور وہ بھی ایک دن مل رہی ہے دوسرے دن نہیں، اور بعض وقت 40 دن کھجور پانی، کھجور اور کچھ مل ہی نہیں رہا، وہ بھی پیڑ بھر کے نہیں. ہر آدمی کے دماغ میں بس ایک چیز سوار ہو گئی ہے، پیسہ 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 پیسہ. او بھائی جس نے بنایا ہے اس نے عیاشی کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے. کھائے جا رہے ہو، کھائے جا رہے ہو، ماموں کے گھر بیٹھ کے چائے پیے جا رہے ہو، پوچھ نہیں رہے کہ کیا ہو گیا، کیوں پلا رہے ہو بھائی، کچھ تو پوچھتا ہے نا انسان، مجھے ہدیہ کیوں دے رہے ہو، میرے پر احسان کیوں کر رہے ہو، کچھ تو پوچھو بھائی، کبھی تو پوچھو. اللہ سے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو نے یہ دانت کیوں دیے. الم نجعل له عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں، ولسانن وشفتین، زبان نہیں بنائی، دو ہونٹ نہیں بنائے. ہر چیز کو دیکھو، ہونٹ نہ ہوتے کیسا لگتا انسان، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ اس کے چہرے میں زینت پیدا ہوتی. دانت دے دیے چبانے کے لیے، آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے، کان دے دیے سننے کے لیے، کیسے جوائنٹ لگائے ہاتھ میں، کیسے مضبوطی سے ہاتھ کسی چیز کو پکڑتا ہے. ایک ایک نعمت کو دیکھے انسان، کروڑوں اربوں روپے سے زیادہ قیمتی پارٹس ہیں جو ہماری باڈی میں لگے ہوئے ہیں. کبھی پوچھا ان لوگوں نے کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں دیے، پوچھتے ہی نہیں ہیں. ہر چیز میں یورپ کو فالو کیا جا رہا ہے, ہر چیز میں. بس وہ چاند پہ پہنچ گئے, وہ کامیاب ہو گئے, ان کے پاس ڈاکٹر ہم سے اچھے, ان کے ماہرین معیشت ہم سے اچھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کیک بنایا برتھ ڈے پر. اب آپ اس کیک کے بارے میں پوری تحقیق حاصل کر رہے ہیں کہ اس کیک کے بارے میں انڈیا کا کیمسٹ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے اس میں سوڈا کون سا استعمال ہوا ہے اور اس کو کتنے ٹیمپریچر پہ پکایا گیا, یہ فلاں سائنسدان بتا سکتا ہے. یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی مجھے یہ کیک کیوں کھلا رہے ہو, کس خوشی میں بلایا آپ نے. بنی ہوئی چیزوں پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے, بنانے والے کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس دنیا کی ترقی پہ فخر کیا جا رہا ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی. جیسے زلزلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں, اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَانْ صَفْصَفَا. ترقی کرتے 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 میرے بھائی چاند سے بھی آگے نکل جاؤ. اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے اس کائنات کو برباد کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَانْ صَفْصَفَا, چٹیل میدان بناؤں گا. زیرو سے شروع ہوئے تھے, زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ گے. انسان کی جو انفرادی ترقی ہے وہ بھی خاتمے ملتی ہے اور اجتماعی ترقی بھی خاتمے مل جائے گی. انفرادی بھی, آپ اپنے آپ کو بنانے کے لیے بزنس اسٹارٹ کرتے ہو, صحت کے لیے جم جوائن کرتے ہو, بڑے بلڈر بن جاتے ہو, بڑے کروڑ پتی بزنس مین بن جاتے ہو, انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ چلتا رہتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا آپ اپنی باڈی پہ جو محنت کرتے ہو یا اپنی معیشت کو چمکانے کے لیے یا ایجوکیشن پہ جو محنت کرتے ہو, بہت بڑے سائنٹسٹ بن جاتے ہو, کیا ہمیشہ رہتے ہو؟ زوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ زوال آنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو زوال نہ آنے دیتا. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. کاروبار ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. صحت ضرورت ہے, مقصد نہیں. اگر اللہ نے اس کائنات میں ہمیں صحت مند بننے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر بیماری نہ آتی اور صحت ملنے کے بعد چھنتی نہیں انسان سے. دیکھو, آپ نے کسی کو گھر میں ہدیہ دینے کے لیے بلایا, بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو گفٹ دینا. آپ نے فون کیا, آپ دوسرے ملک سے بلایا, امریکہ سے بلایا کہ میں تمہیں بہترین گفٹ دینا چاہتا ہوں, آ جاؤ. وہ بےچارا ٹکٹ کرا کے آیا, اتنی مشکل سے امریکہ سے پاکستان آنے میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی جتنی ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے میں ہو گئی کراچی میں. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو سفر پہ جب ہم آتے ہیں. ہمارے ایک دوست ملیشیا سے آئے, کہہ رہے ہیں یار ملیشیا سے ایئرپورٹ پہنچنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا, ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے میں اس سے ڈبل ٹائم لگ گیا اور دھکے بھی زیادہ لگے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب ایئرپورٹ پہ کبھی اترتے ہیں تو وہ آرام سے تمیز سے آ جاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد جو پھر ہوتا ہے, کبھی آپ کو پتا ہے, چھوڑیں, پھر اس کے بعد جو راستے میں ٹینشن ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا کے آگے چلتا ہوں. میرا سفر تھا یو اے ای کا اور مجھے لگی ہوئی تھی چھینکیں. کراچی میں نا چھینکیں آ رہی تھی بہت زیادہ, زکام تھا. میں جیسے ہی جہاز میں بیٹھا ہوں اور جہاز نے کراچی کو چھوڑا ہے, میری چھینکیں بند. میں ایک ہفتہ یو اے ای میں رہا, ابو ظہبی شارجہ وغیرہ میں, ایک چھینک بھی نہیں آئی, بالکل فٹ فاٹ. ایک ہفتے کے بعد مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا, 24 گھنٹے گھر گزار کے اگلے دن برما کی فلائٹ تھی. برما ڈائریکٹ جہاز نہیں جاتا, وہ کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی. تو میں جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ دبئی سے اترا ہوں, ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں وہی چھینکے دوبارہ, تحفہ فرشتوں نے آ کے رکھ دیا, ویلکم ٹو کراچی, ویلکم. 24 گھنٹے چھینکتا رہا, زکام رہا, مجھے دوا نہیں کھائی میں نے. پھر میری فلائٹ تھی برما کی, پھر جیسے ہی جہاز نے فلائی کیا چھینکے ختم. ایک ہفتہ میں برما میں رہا ہوں, کوئی چھینک نہیں آئی. برما سے پھر میں ایک ہفتے کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہ اترا, گھر جانے سے پہلے دوبارہ چھینکے اسٹارٹ. یہ میں نے کراچی کی تعریفیں کی ہیں نا, اس پہ لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کی ہیں, گندا, کچرے کا ڈھیر. تو یہ کراچی کی برائی نہیں ہے, یہ جو کراچی میں گندگی ہے یہ حکومت کی نااہلی ہے. کراچی بہرحال, بولو بھائی, کراچی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تو حکومت کی نااہلی ہے کہ اتنا خوبصورت شہر اتنا اچھا شہر ہو کے اس کا حال کیا کیا ہوا ہے. تو اس میں کراچی کو برا بھلا نہ کہا کریں, حکمرانوں کو برا بھلا کہا کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں. کراچی کے بارے میں ایک اور بات آ رہی ہے ذہن میں, پھر وہ پھر مسئلہ خراب نہ ہو جائے. لوگ بھائی پشاور پشاور ہے, لاہور لاہور ہے, ہر شہر کا اپنا وہ ہے نا, لیکن کراچی بہرحال کراچی ہے. کراچی میں ہر قوم ہے. میں نے بھی کراچی پہ ایک چھوٹا سا بیان کیا, اس میں ایک اہم بات رہ گئی. میں سندھ یونیورسٹی میں, جام شورو یونیورسٹی ہے, وہاں کے پرنسپل تھے یا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا وہاں بیان کے لیے, وائس چانسلر تھے وہ یونیورسٹی کے. یونیورسٹی کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن نہ بتاؤں تو وہ شاید ایسا نہ ہو کہ ناراض ہوں کہ آپ نے میرا تذکرہ ممبر. بعض لوگ خوش ہوتے ہیں بعض ناراض بھی ہوتے ہیں. عمر ان کی زیادہ تھی, بہت بہت نیک آدمی تھے, سندھی تھے, تھے کیا ہیں ابھی, اور ایماندار. گورنمنٹ کی جاب میں ایماندار ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ اسٹوڈنٹس کو گھر لے جا کے فری میں پڑھاتے ہیں اپنے طلبا کو, یعنی جب وہ پروفیسر تھے تو اس وقت گھر لے جا کے فری میں پڑھاتے تھے کہ ان کا رزلٹ اچھا ہے, ایسی محنت مارکیٹ میں شارٹ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بچپن میں تہذیب سیکھنے کے لیے کراچی آیا کرتے تھے. کیا سیکھنے کے لیے؟ اور یہ پورے ملک سے لوگ آتے تھے. تہذیب سیکھنی ہو, بولنے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو کہاں جاؤ؟ پھر انہوں نے بتایا بیٹا کیسے, حالانکہ وہ سندھی زبان تھی ان کی, انہوں نے کہا یہ تو بعد میں عصبیت پیدا ہوئی ہے, زبانوں میں بٹ گئے ہم اور سیاست نے تباہ کر دیا ہمارے شہر کراچی, آپ کے شہر کو کراچی کو. یہ ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا ہم جب ہمارے والدین نے ہمیں بھیجا کراچی کے اسکول میں پڑھو, وہاں تہذیب سیکھو گے. تو انہوں نے کہا کیسے سیکھتے تھے؟ ہمیں ٹیچر پڑھا رہے ہیں, ہم نے کہا سر یہ لیں, یہ کوئی بک لے لیں. انہوں نے کہا لے نہیں, لیجیے لیجیے بولو. یہ پریکٹس کرواتے تھے ہم سے. ہم کہتے تھے ادھر آؤ تو کہتے بیٹا ادھر آؤ نہیں کہتے, آئیے. یہ تہذیب کہاں تھی؟ کراچی میں. تو سیاست نے تباہ کی ہے کراچی کو, لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ, اگر ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور اس کو وفاقی حکومت میں اگر شامل کر دیں تو میرا خیال ہے کچھ بننے کا چانس, یعنی وفاقی حکومت کے تحت لے آئیں. لیکن یہ جملہ نکال دینا بھائی, یہ پوری سیاست شروع ہو جائے گی پھر ایک پڈے بازی. یہ وفاقی والا نکال دو, جو ہے جس کا ہے وہی رہنے دو. فی الحال ہمارے کہنے سے کون نکالے گا؟ خام خام میں گالیاں پڑیں گی, ہوگا کچھ بھی نہیں. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا, وہ یہ نکال دینا, وہ یہ پورا نکالا کرو. بعض دفعہ یہ آ رہا ہوتا ہے یہ نکال دینا, یہ جملہ آ رہا ہوتا ہے, حقیقت ہے. تو پھر لوگ پورے کیا نکالا ہے, یہ پوری بات نکالنی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ نہیں وہ چھینکوں پہ بات کہاں سے آ گئی یار, یہ چھینکوں پہ بات کہاں سے. ہاں آپ نے امریکہ سے کسی کو بلایا, ٹھیک ہے نا, کہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں, میرا مقصد یہ ہے. تو وہ بیچارہ آیا کہ بڑا قیمتی تحفہ ملے گا, سفر کر کے آیا, پھر کراچی سے یعنی ایئرپورٹ سے گھر بھی آ گیا. یہ اصل بتانا چاہ رہا تھا میں, امریکہ کا ہے اور کراچی میں ایئرپورٹ سے آپ کے گھر تک زندہ سلامت پہنچ گیا. تو بڑی ہمت ہے, آپ نے اس کو گفٹ دیا, بڑا قیمتی تحفہ اس کے حساب سے, بھائی اتنا سفر کر کے آیا ہے. گفٹ دینے کے بعد جب وہ جانے لگا آپ نے کہا واپس دے دو. تو وہ کہے گا آپ نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے اس لیے بلایا تھا تاکہ تمہیں تحفہ دوں میں. کہ اگر اس لیے بلایا تھا تو تحفہ دے کے واپس لینا اس مقصد کے, بولو نا, خلاف ہے جس مقصد کے لیے آپ نے بلایا ہے. تو یا تو یہ مقصد نہیں تھا, مقصد کچھ اور تھا, وہ مقصد بتاؤ, ورنہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. تو اللہ نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے حوالے نہیں دیتے. بھائی میں پوری پوری آیتیں پڑھ لیتا ہوں, پوری پوری آیت پڑھ لیتا ہوں تو حوالے کی کیا ضرورت ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اب ایسا ہوگا کہ تلاوت میں بھی آیتوں کے, پھر فجر میں ہم تلاوت کر رہے ہیں قل ھو اللہ احد, تیسواں پارا آیت نمبر, سورہ اخلاص آیت نمبر ایک, پوری آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. لوگ کہتے ہیں نہیں کتاب کا حوالہ, یاد رکھو میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کرتا ہوں وہ تحقیقی مسائل کی بھی وہ حدیث صحیح ہوگی, انشاءاللہ. اگر ضعیف ہے آپ اعتراض کریں, حوالے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو صحیح اور ضعیف حدیثیں مکس کر کے پیش کر رہا ہو. جس نے التزام کیا ہوا میں حدیث صحیح پیش کروں گا, ہاں غلطی ہو سکتی ہے, عین ممکن ہے میں کسی حدیث کو صحیح سمجھ کے پیش کروں وہ ضعیف نکلے تو میں رجوع کروں گا, اور میں نے کیا بھی ہے. بعض روایتیں میں صحیح سمجھ کے پیش کی لیکن کسی نے تحقیق پیش کی تو میں نے ممبر پہ بیٹھ کے رجوع کا اعلان کیا, وہ غلطی تو حوالے والے سے بھی ہو سکتی ہے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا ٹائم اس کے نمبر کو تلاش کرنے میں لگے گا اتنے ٹائم میں ہم دوسری 10 مفید باتیں اور کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں پوری قرآن کی, اگر یہ آیت نہ ہو تو آپ مجھے پکڑیں, پھر آپ کہیں اس کا حوالہ کہاں ہے, یہ تو ہے ہی نہیں, پھر میں حوالہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. تو میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں, آپ اعتراض کریں کہ یہ حدیث نہیں ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے, پھر میرے ذمے میں اس کو دلائل سے یا تو ثابت کروں یا اپنے بات سے رجوع کروں. تو رسول اللہ ہاں قرآن مجید میں آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ, سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے. اب ہمارے لیے کیوں بنایا؟ ہمیں گفٹ دینے کے لیے, تو پھر یہ واپس کیوں لے لیتا ہے بھائی اللہ ہم سے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں عیش و عشرت کے لیے, مزے اڑانے کے لیے نہیں دی گئیں, بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے, ورنہ یہ دے کے واپس لینا اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. یہ بتانے کے لیے واپس لی جاتی ہے کہ یہ اصل نہیں ہے, یہ آزمائش کے لیے ہے, یہ آزمائش کے لیے. دیکھو آپ کا ایک دشمن ہے, لوگوں کی اس کے بارے میں رائے مختلف ہیں کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے, آپ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں دوست ہے یا دشمن ہے. کوئی کہہ رہا ہے اس کو کبھی بھی موقع ملے آپ کو گولی مار دے گا, بعض کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. اب آپ نے اس سے کوئی بڑا معاملہ کرنا ہے تو یقیناً آپ پہلے اسے پرکھو گے کہ یہ دوست ہے یا دشمن. تو ایک دن کیا کیا آپ نے, ایک بندوق خریدی اور اس میں سے گولی نکال لی آپ نے, لیکن سامنے اس کو پکڑائی اور یہ شو کیا کہ اس کے چیمبر میں گولی موجود ہے, اور اس کے سامنے ڈال بھی دی اور چپکے سے نکال لی. وہ یہی سمجھ رہے کہ اس بندوق میں گولی بولو نا موجود ہے. آپ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیٹی میں اس کو گفٹ میں دیتا ہوں, اگر اس نے میرے اوپر چلا دی تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ میرا دوست نہیں ہے, اور اگر اس نے میرے دشمن پہ چلائی تو یہ اس کی علامت ہے یہ واقعی میرا دوست ہے. اس کے سامنے یہ شو کیا کہ اس کے چیمبر میں گولی ہے لیکن حقیقت میں نہیں تھی. آپ نے پکڑائی, اسے موقع مل گیا, اس نے فوراً آپ کے اوپر فائر کیا. وہ فائر سے تو آپ کا کچھ نہیں ہوا, لیکن آپ اس سے ٹیٹی تو پہلے بھی واپس لینی تھی, اب بھی آپ نے واپس دی, اس نیت سے تھی نہیں کہ اس کو دے دی آپ نے. آپ اسے ٹیٹی واپس لیں گے, وہ کہے گا دی کیوں تھی جب واپس لے رہے ہو؟ آپ کہیں گے بھائی میرا مقصد آپ کو گفٹ دینا نہیں تھا, آپ کو آزمانا تھا کہ آپ میرے دوست ہو یا دشمن. تو اللہ نے میرے بھائی ہمیں پیدا کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, آسمان سے بارشیں برسائیں, ہمیں جوانی کی دہلیز پہ پہنچایا, پھر ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے, بیوی پیدا کی, پھر اولاد پیدا کی, خاندان دیا, کاروبار دیا, جوانی دی, صحت دی, حکومت دی, کسی کو بہت دیا, کسی کو تھوڑا دیا, کسی کو ٹیٹی دی, کسی کو غلیلے پکڑا کے آزمایا, ٹھیک ہے نا, کسی کو چاقو پکڑا کے آزمایا, سب کو کچھ نہ کچھ اس نے دیا اور پھر واپس لے رہے. اب کافر کہتا ہے, ہندو کہتا ہے, غیر مسلم کہتا ہے, یار اتنا ترقی کرنے کے بعد دھڑام سے کوئی بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو کے مر رہا ہے, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں, بڑی صحت کا خیال کرتے تھے, بیٹھے بیٹھے گر گئے مر گئے. سارے سیکیورٹی کے انتظامات گاڑی نے مار دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے مامور تھا, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ہو گیا. میرے پاس تو آتے ہیں کینسر کے اسپیشلسٹ, میں نے کہا کینسر کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ تو وجوہات ہیں, اور بعض اوقات ایسے ہی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر بھی بہت بڑے یو کے اسپیشلسٹ, کہہ رہے ہیں بعض اوقات ایسے ہی ہو جاتا ہے. آج تک اس کی وجہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کینسر کیوں ہوا, ڈاکٹر کو پتا ہی نہیں کہ وہ ویسے ہی ہو گیا. پتہ نہیں کوئی ہوا میں کوئی جرسوما چلا گیا, کیا ہو گیا, ویسے ہی. تو اللہ نے مارنا ہے تو مار دے گا وہ, اب جو مرضی کرتے رہو. تو اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں, اللہ اتنا ترقی ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. بعض دفعہ میاں بیوی ساری زندگی روتے ہیں, اولاد ملے 20 سال کے بعد اولاد ہوئی اور وہ پیدا ہوتے ہی مر گئی, ابھی دی اور چھین لی اللہ نے. تو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ اس لیے تاکہ میں پہچانوں کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے، کون ان نعمتوں میں پڑھ کے مجھے بھول جاتا ہے، نائٹ کلبوں میں، شرابوں میں، زنا میں، انٹرنیٹ پر فحش اور بےہودہ فلمیں دیکھنے میں ٹائم لگاتا ہے. یہ آنکھیں اندھوں کے پاس نہیں ہیں، ان کو آنکھیں مل جائیں نا، ان سے بولو کہ ایک عہد کرو کہ ساری زندگی کسی نامحرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھاؤ گے، اس شرط پہ تمہیں آنکھیں مل رہی ہیں. وہ کہے گا بھائی نامحرم تو دور کی بات، اگر محرم کو بھی پابندی لگا دو میں اس پہ بھی تیار ہوں، مجھے آنکھیں دے دو. جن کو ملی نہیں ہے، فری میں مل گئی، وہ پوری پوری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہے. چھوٹیں گی بھائی، جب یہ آنکھوں کی نعمت واپس ہوگی تو اس قبر میں جا کے دیکھو، کوئی مردہ کوئی فلم نہیں دیکھتا وہاں پہ. ابھی تو ملی ہوئی ہے نا آنکھیں، اس لیے مستیاں سوج رہی ہیں، گانے نہیں چھوٹتے، کان کی نعمت ملی ہوئی ہے. بہرے سے پوچھو کہ ہم تجھے سننے کی طاقت دیں گے، تو ساری زندگی گانے نہیں سننا. وہ کہے گا اور بھی کچھ پابندی لگانی ہے لگا دو، اللہ کی قسم نہیں سنوں گا، کان دے دو مجھے، مجھے پتا چلے میرا باپ کیا کہہ رہا ہے، میری بیوی کیا کہہ رہی ہے، میری اولاد کیا کہہ رہی ہے، دوست احباب، یہ آواز کی نعمت کیا ہے، سریلی آواز کیا ہوتی ہے، بری مجھے پتا تو چلے. کسی پاؤں سے معذور شخص کو ٹانگے دے دو، بولو پوری زندگی کبھی سینما گھر نہیں جانا، طوائف خانے نہیں جانا، وہ کمپرومائز کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں جاؤں گا. سے بولو تجھے ٹانگوں کی نعمت ملے گی، شرط یہ ہے کہ پانچ وقت نماز تکبیر اولی سے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. وہ قبول کر لے گا اس شرط کو، وہ پابندی کرے گا اس شرط کی. اللہ نے ہمیں ٹانگوں کی نعمت دی، ہاتھ کی نعمت دی، آنکھ کی نعمت دی، ناک کی نعمت دی، کانوں کی نعمت دی، بیوی بچے دیے، گھر دیے رہائش کے لیے، ہر ہر نعمت دے دی. بھائی اللہ کہہ رہا ہے یہ چھین لوں گا. اے اللہ جب چھیننا ہے تو دی کیوں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں پہچاننا چاہتا ہوں. اما شاکرن و اما کفورا. سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک طویل وقت آیا ہے وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. پانی کے غلیظ قطرے سے ہم نے انسان کو بنایا، اور بنا کر نبتلی ہی ہم چاہتے تھے آزمائیں کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. سنتا بنا دیا، دیکھتا بنا دیا، ایسی ایسی نعمتیں اس کو دے دی تاکہ یہ نعمت بھی ہے اور اس نعمت کی وجہ سے اس میں امتحان دینے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی ہے. یہ نعمتیں نہ ملتی تو آزمائش بھی نہیں تھی. اور آگے اللہ نے بتایا کہ اس دنیا کی نافرمانوں کی اس چمک دھمک کو مت دیکھو. آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے یار وہ تو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، انہوں نے تو بنگلے بنا لیے. ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے، ماشاءاللہ اتنا بنایا انہوں نے، رشوت کھا کھا کے بڑے بڑے ان کے بہترین بنگلہ بنا لیا انہوں نے. لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو بھی کسٹم میں جاب دلوا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی کسٹم میں جاب دلوا دے. قال الذين وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. قارون کے خزانوں کو دیکھ کے جب لوگ رش کرتے تھے کاش ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا، تو اللہ فرماتے ہیں جن کو حقیقی علم تھا نا، علم حقیقت میں جن کے پاس علم تھا، وہ کہتے تھے ویلکم تباہ ہو جاؤ، اللہ نے جو نیک لوگوں کے لیے بدلہ رکھا ہوا ہے، جو اصل کامیابی ہے، یہ تو آزمائش ہے. جو نیک لوگوں کے لیے بدلہ اللہ نے رکھا اس سے کروڑہا گنا زیادہ ہے، اسے دیکھ کے کبھی حسرت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے روتا ہے، کسی کو حسرت نہیں ہوتی، ہائے ہائے میرا بچہ بھی ایسا بنے، میں بھی ایسا بنوں، کیونکہ وہ رکشہ چلاتا ہے. وہ کیا چلاتا ہے بھائی؟ بولنے پر پابندی ہے، بولو گے تو ذہن بنے گا. ذاتی گھروں پہ فخر، میرا ذاتی گھر، میں کرائے کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں، اتنے نیگیٹو کمنٹ. ایک خاتون نے لکھا اس مولوی کی باتوں میں نہیں آنا، نیچے کمنٹ لکھے ہوئے تھے. اور میں بار بار وضاحتیں کر کر کے تھک گیا کہ ذاتی گھر بنانا ناجائز بھی نہیں ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنائے، پھر نہ بنانا حماقت ہے. لیکن جتنی محدود آمدنیں ہیں ان آمدنیوں میں نہ سوچیں ذاتی گھر کی، ٹینشن نہ لے، وہاں سے بھی لاش نکلے گی، یہاں سے بھی نکلے گی. پر بہت پیسہ دیا تو بناؤ یار، کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لیکن بہت ہے، پہلے یہ باڈی اس کو بناؤ، کھاؤ اچھا، پہنو اچھا، سواری اچھی، بیوی اچھی، بیوی بھی فری پھوکڑ میں اچھی نہیں ملتی آج کل، بیوی حسین اور جمیل چاہیے، خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے ایک دوست نے میرا بیان سن رہے ہو تو بھائی پیش کی معذرت، کسی کو پتا نہیں چلے گا ان کی بات کر رہا ہوں.
انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب دوسری شادی ہے کوئی رشتہ بتا دیں، 15,000 مہانہ دوں گا اور اچھا رشتہ ہو. میں نے کہا 15 میں اچھا؟ 15 تو گھر کا کرایہ ہوتا ہے، وہ کیا جھونپڑی میں رہے گی ہے بھائی؟ وہ 15,000 تو ایک متوسط گھر کا کرایہ ہے. میں نے کہا باقی کیا کرے گی وہ گھر، بجلی گیس بجلی سمیت 15. میں نے کہا بھائی وہ آرڈر پہ بیوہ ہو سکتی ہے آپ کی خاطر، ریڈی میڈ اس طرح کی نہ بیوہ ملے گی. وہ گھر بنا رہے ہیں، ان کا ذاتی گھر بہت بڑا ہے. بھائی وہ سن رہے ہیں تو معذرت، ذاتی گھر میں نے ان کا خود دیکھا ماشاءاللہ، 500 گز کا ان کا اسلام آباد میں بنگلہ ہے ذاتی، 500 گز کا ذاتی بنگلہ. تو بھائی پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لو، فری میں مل جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ملتے نہیں آج کل. وہ ان لڑکی والوں کا حق ہے پیسہ مانگنا. لوگ پتہ ہے کیا فضائل سناتے ہیں، جب کہیں رشتہ بھیجو نا تو وہ کہتے ہیں پیسے، اتنے پیسے. وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں اسلام میں سادگی ہے ایکچولی. اسلام میں بھائی سادگی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ میں کوئی الگ سے ایسی خوبی ہو جس کی وجہ سے باپ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو، الگ سے بھی کوئی سرخاب کے پرنی لگے ہوئے، یا تو اتنے ہینڈسم ہو کہ لوگ مر رہے ہوں آپ پہ. یار یہ تو ویسے ہی فری، جیسے وہ چائے والا تھا نا، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے، سنا ہے بڑا خوبصورت آدمی تھا، دیکھا بھی ہے میں نے اس کو. یا تو کوئی اتنے ہینڈسم کہ آپ کی بیٹی عاشق ہو گئی، یا ایجوکیشن میں بہت آگے، پیسہ نہیں ہے لیکن ایک معاشرے میں کچھ تو ہوتا ہے نا، تو باپ تو اچھا سوچتا ہے بیٹی کے لیے. نہ آپ کے نین نقش اس قابل ہیں، نہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ کوئی بہت اونچے خاندان ہے، پیسہ بھی نہیں دے رہے آپ، اور ہے بھی پیسہ آپ کے پاس، تو پھر یہ آپ کے پھر ہم یہ کہیں گے کہ لوگ کہتے ہیں لڑکی والے لالچی ہیں. بھائی آپ لالچی ہو کہ آپ کو ایک نعمت مل رہی ہے مگر یہاں بھی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر ساری زندگی آپ نے بیگم کو کنات کے فضائل ہی سنانے ہیں. جب وہ کہے گی مجھے یہ کھانا کھلاؤ مجھے ہوٹل میں، آپ کیا کہیں گے؟ اسلام میں مسور کی دال ہے، سادگی ہے. وہ باپ ڈر رہا ہوتا ہے کمبخت ابھی نہیں خرچ کرنے کے لیے تیار، بعد میں کیا کرے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ غریب کہاں جائیں گے بےچارے؟ تو غریب غریبوں سے شادیاں کرے نا. او بھائی غریب کپڑا پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا؟ تو ذرا لو لیول کا کپڑا پہن لے گا، سستا لنڈے سے لے لے گا وہ. تو ایسا ہی ایک غریب آدمی کو اگر پیسے کی کمی سے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنے سے غریب لڑکی تلاش کرے. پھر اگر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، ہائے میرے لیے تو یہی رہ گیا، تو بھائی آخرت اصل کیا ہے؟ وہ جو مالدار ہے جو پیسوں سے بڑا اچھا رشتہ کر لیا اس نے، تو وہ کون سا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی؟ وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں. تو آپ کی غریب بھی قبر میں، آپ بھی ساتھ والی قبر میں. تو یہ سب تھوڑے دنوں کا کھیل ہے، ختم ہو جائے گا. تو یہ سوچ کے غریب آدمی کو تسلی کرنی چاہیے، اعتراض مالداروں پہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لڑکی والوں میں پیسہ نہیں بچائیں کہ یہ ہم نہیں پیسہ نہیں دیں گے سادگی، تو ایسا نہیں ہے. اگر اللہ نے گنجائش دی تو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. خیر میں عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں یہ اللہ نعمتیں چھینتا ہے، اس لیے چھین لیتا ہے کہ یہ نعمت اصل نہیں ہے، ہمیں آزمائش کے لیے، کون اللہ کا دوست اور کون اللہ کا دشمن. تو دنیا میں، اور یہ بات آپ کو سائنسدان نہیں بتائیں گے، یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں بتائیں گے، وہ تو یہ بتائیں گے کہ یہ باڈی بال کیوں اگتے ہیں، سربیکس زی کھا لیا کریں، سلفر کی کمی پوری ہو جائے گی. وہ کیپسول آتے ہیں نا مچھلی کے تیل کے، کیا نام ہے، مشہور نام ہے، بہرحال وہ کھایا کریں تو بالوں کی گروتھ اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، جگر صحیح ہو جائے گا، لیمو پانی میں ڈال کے. لیکن یہ سب نعمتیں اللہ نے پیدا کیوں کی تو ڈاکٹر بیچارے کو نہیں پتا بھائی، اس کو نہیں پتا، یہ سائنسدانوں کو نہیں پتا، یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ یہ باتیں اپنے منتخب بندوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہر ایک کا ایک کام ہے نا دنیا میں، ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، اللہ نے ڈاکٹر بھی پیدا کیے، انجینئر کا کام ہے سڑکیں بنانا اور وہ مختلف چیزیں ٹھیک کرنا، تو اللہ نے اس کے لیے اس کو پیدا کیا، اور پروفیسر کا کام ہے یونیورسٹی پڑھانا، اللہ نے اس کو اس کے لیے پیدا کیا. تو پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اللہ نے پیغمبر کو اس لیے پیدا کیا ہے. اور پھر علماء کا کام ہے پیغمبر کی باتیں عوام تک، وہ اپنے عمر کا ایک حصہ صرف کر کے صرف پیغمبر کی باتیں سیکھتے ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں. عام آدمی یہ کام نہیں کرتا، وہ وہ 8-10 سال اسی میں لگے رہتے ہیں، پھر پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو اللہ کی باتیں علماء سے پتہ چلتی ہیں، اور ہمیں کیوں بنایا، اصل مقصد کیا ہے، کامیابی کی حقیقی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ علماء بتائیں گے، یہ پروفیسر لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ قصائی نہیں بتائے گا، یہ ایک تو مجھے شعبوں کے نام جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں دماغ میں نکل نہیں رہے ہوتے ٹھیک ہے. تو بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں, میکینک نہیں بتائے گا آپ کو, تو میکینک سے جائیں اپنی گاڑی ٹھیک کروائیں, بائک ٹھیک کروائیں آپ. ہر چیز دوسروں سے پوچھی جا رہی ہے. تو کامیابی کا راستہ صرف علماء کے پاس ہے, اللہ رسول کے پاس ہے, اور اللہ رسول نے بتایا کہ نہ دولت کامیابی نہ صحت کامیابی, بلکہ اس دنیا میں جو بھی کامیابی کی ڈیفینیشن ہے نا وہ سب غلط ہیں. سکسیس کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ ڈیفینیشن دلائل کی دنیا میں غلط ہے, کیونکہ یہاں کامیابی کے بعد بھائی دنیا میں مائیکل جیکسن کی میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, کیونکہ آج کل شوبیز کی دنیا میں بڑا نام ہے اس کا. مائیکل جیکسن کامیاب ہے ناکام ہے؟ ناکام ہے بھائی, اتنی محنت کرنے کے بعد ختم. لوگ کہتے ہیں کامیاب انسان تھا, میں کہتا ہوں تھا, اب نہیں ہے. تھا جو تھا ہوتا ہے, ہم تو اب کو دیکھ رہے ہیں نا. اگر آپ نے بھی تھا بننا ہے, ایک آدمی پھانسی کے بندے پہ لٹکنے والا ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں تم بہت بڑے کامیاب انسان تھے, وہ کہہ تھے گا کیا کرنا ہے, میں بڑا بزنس مین تھا, اب تو لٹکنے والا ہوں نا. اب فیوچر کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے, پاس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا. اور ایک آدمی ساری زندگی جیل کی کوٹری میں رہا ہو اور اب چھوٹنے والا ہو, تو آپ اسے کہیں تم کامیاب انسان تھے, وہ کہے بالکل نہیں تھا. پھر آپ خوش کیوں ہو بھائی؟ اس لیے کہ اب کامیاب ہونے والا ہوں فیوچر میں. ماضی میں ناکام تھا لیکن غم نہیں ہے کیونکہ فیوچر میں. تو عقل مند میرے بھائی فیوچر کو دیکھتا ہے. تو یہ جو دیندار لوگ ہیں, جو عورتیں جو پردہ کر رہی ہیں ساری دنیا میں, ان کو بہت سی خواتین فل اسکارف لے کے پورا سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں, میڈیکل کالج میں جا کے پڑھ رہی ہیں, دوسری لڑکیاں ان کا مذاق اڑاتی ہیں, پروفیسر مذاق اڑاتے ہیں, براڈ مائنڈیڈ بنو براڈ مائنڈیڈ. یہ کیا مولویوں کے چکر میں پڑ کے برقع پہن کے آ گئی ہے, اور نہ پروفیسر سے فری ہو رہی ہے نہ کسی کلاس فیلو سے فری ہو رہی ہے, کیا ہے یہ, کون سی زندگی ہے؟ اڑاؤ مذاق. ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. اللہ نے پیغمبروں کو بتایا کہ جب یہ مذاق اڑائیں کہو آج تم اڑا رہے ہو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. بھائی اللہ کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں, داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ لبرل لوگ تو اڑاتے رہیں گے مذاق. وہ ابھی ہمارے جو مشہور چودھری صاحب ہیں, میں ان کا نام بار بار لینا مناسب نہیں سمجھتا, وہ اکثر علماء کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ موسیقی اور یہ جو ہے نا انجوائے نہیں کرتے لائف کو. بھائی انجوائے پھر تمیز سے کرو گورے کی طرح. ان سے کہوں گا آئندہ جب آپ انٹرویو دیں نا, وہ فساد چودھری مشہور جو ہیں, تو جب آئندہ جب انٹرویو دیں تو پی کے دیا کریں آپ, کیونکہ جو لبرل جس لبرلزم کو آپ ملک میں لانا چاہتے ہیں وہ پیتے بھی ہیں, صرف موسیقی کو انجوائے نہیں کرتے, وہ پیئے آپ, پھر آپ دائیں بائیں گھومیں گے, پھر موسیقی بھی لگی ہوئی ہو, پھر آپ انٹرویو دیں, ہم کہیں یہ ہوتا ہے لائف اسٹائل. پی کے آپ آیا کریں اور پی کے بیان, اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ پی کے ہی بیان دے رہے ہیں یہ, جو اس طرح کی باتیں ہر تھوڑے دن میں علماء کے خلاف, مدارس کے خلاف, اور یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ, تو فضول قسم کی باتیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی ترقی کرو اللہ کو راضی, ہم تو کہتے ہیں درخت لگاؤ, کیونکہ حدیث میں درخت لگانے کی فضیلت ہے آخرت کے لیے, اس سے فیوچر اچھا ہو جائے گا. تو اس سے زیادہ درخت لگیں گے یا کم لگیں گے؟ اس جذبے سے درخت لگاؤ گے تو زیادہ لگے. ہم کہتے ہیں سائنٹسٹ بنو, ڈاکٹر بنو, انسانی کی خدمت کے جذبے سے پیسہ بھی آئے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہم ترقی میں رکاوٹ نہیں, ہم آپ کا قبلہ درست کر لیں, سب آخرت کے لیے کرو تو فائدہ ہے, دنیا کے لیے سب یہی رہ جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نماز کے بعد انشاءاللہ مسائل کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں.
تھینکس فار واچنگ, ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل.